السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
دعا کے آداب گزشتہ ہفتے بیان ہو رہے تھے کہ دعا کے آداب کیا ہیں, اور ان آداب میں یہ اہم ادب ہے کہ جب بندہ اللہ تعالی سے دعا کرے تو یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے یہ شخص رو رو کے دعا کرے. امام مسلم نے صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہوئی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی وقول عیسی علیہ السلام ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم فرفع یدیہ وقال اللهم امتی امتی وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب الى محمد وربك اعلم فسله ما يبكيه فاتاه جبريل فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو اعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب الى محمد وقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی یہ آیت نمبر 36 پڑھی جس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اے اللہ, وہ طاغوت اور وہ برے لوگ جو تیرے بندوں کو تیری عبادت چھڑوا کر اور توڑوا کے غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں, ان میں سے جو میری بات مان لے وہ مجھ سے ہے. یہ آیت پڑھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 پڑھی جو کہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قول ہے جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے, ان تعذبہم فانہم عبادک. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے اور روتے رہے کہ اے اللہ, اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کی مغفرت فرما دے تو تو زبردست ہے, حکمت والا ہے. یہ دو آیتیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے, رفع یدیہ وقال اللہم امتی امتی, اپنی امت کے لیے دعا کی, وبکا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. اللہ تعالی نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور پوچھو کس چیز نے تمہیں رلایا. جبریل جا کے محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم, فسلہ ما یبکی, کس چیز نے ان کو رلایا. جبریل جب آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اپنی امت کا غم اور امت کا فکر ہے. تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالی نے یہ پیغام بھجوایا کہ جا کے ان سے کہو کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک, ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے, ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کی دعا جب کرتے ہیں تو رو رو کے امت کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ وہ امت ہے جس امت کے لیے پوری پوری رات اس امت کا نبی رو رو کے دعا کرتا ہے, لیکن یہ امت اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ قبر میں بہت ساروں کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, پھر بھی کبھی بھی اللہ کے خوف سے آنکھ میں آنسو نہیں آتا, اور نہ کبھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کے آنسو آتا ہے، اس کا ذکر جو تمہارے لیے اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے رات رات بھر روتا ہے. اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ ایک متفق علیہ حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا خطبہ دیا کہ جو ہم نے کبھی بھی نہیں سنا تھا. فقال، اور اس خطبے میں تقریر میں ارشاد فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے. قال فغطى اصحاب رسول اللہ فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہهم ولہم خنین، یہ ارشاد سن کر اصحاب رسول نے اپنے اپنے چہرے چھپا لی چادروں اور رومالوں میں، ولہم خنین، اور سب نے سسکیاں لے لے کے رونا شروع کر دیا. اور یہ ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ، یہ ایک مرتبہ آئے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ قرآن پڑھتے تھے، آپ کا قیام بڑا طویل ہوتا تھا. تو اس حدیث کو امام الترمذی اور امام ابو داود نے نقل کیا، یہ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی ولجوفه عزیز كعزیز المرجل من البقاء ولجوفه عزیز كعزیز المرجل من البقاء، میں نے ایسی آواز سنی جیسی آواز ہنڈیا سے نکلتی ہے، جب ہنڈیا میں پانی اور شوربہ اس کو جب جوش آتا ہے، جس طریقے کی آواز ہنڈیا سے پکتے ہوئے نکلتی ہے، اس طرح کی آواز میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے سے سنی. سسکیاں لے لے کے روتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو دعا کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ جب دعا کی جائے تو اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کے جب دعا کی جائے تو یہ دعا کا ادب ہے کہ انسان کوشش کرے کہ وہ روئے. اللہ کے سامنے جس قسم کی حالت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو یقیناً اپنے بندوں پر رحم آتا ہے. اور یہ وہ دل کی نرمی ہے جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ جس میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول موجود تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل نرم ہو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، کہ اس سے دل نرم ہوتا ہے. اور یہ وہ اہم ادب ہے دعا کا، جو رو کر اللہ سے دعا کرنا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو ان کی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ القرآن غلبه البكاء. متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد بہت نرم دل آدمی ہیں، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان پہ رونے کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جب وہ آپ کے مصلے کو خالی پائیں گے اور آپ کے مصلے پہ کھڑے ہو کے جب وہ نماز پڑھائیں گے تو سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے. یہی ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ. ان کی خلافت کے زمانے میں یمن سے ایک وفد آتا ہے اور جب وہ قرآن سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہاکذا کنا ثم قست القلوب، فرمایا کہ ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے لیکن کیا کریں دل سخت ہو گئے، تو ہمارا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، رقت والی آیات اور احادیث سنتے ہیں، لیکن دل ایسے ہیں کہ پھر بھی وہ نرم نہیں ہوتے. اور سلف صالحین کا یہ قول کتابوں میں لکھا ہے، جو ارشاد فرمایا کہ ابکو من خشیت اللہ فإن لم تبکون فتباکو، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رویا کرو. فإن لم تبکون فتباکو، اور اگر رو نہیں سکتے تو رونے والوں کی سی شکل بنا لیا کرو کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس روتی ہوئی شکل پر رحم آ جائے. دعا کے مسائل میں جو دوسرا حصہ ہے وہ ان دعاؤں کے بارے میں ہے جو دعائیں ناجائز ہیں، ممنوع ہیں، اور کچھ وہ کام کہ جو مکروہ ہیں، دعا کرتے ہوئے ان امور سے پرہیز کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ جو ناجائز دعائیں ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غیر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے دعا مانگنا کہ اے فلاں شخص یا اے فلاں بزرگ یا اے فلاں ہستی تو میرا فلاں کام کر دے، یہ خواہ زندہ ہو یا یہ مر چکا ہو، امتی ہو کہ ولی اور پیغمبر اور شہید اور صدیق اور کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے دعا کرنا یہ ممنوع ہی نہیں بلکہ شرک اکبر ہے، یہ حرام ہے، من المحرمات، اور کبیرہ ہے، من الکبائر. اسی لیے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب نصیحت کی، امام احمد ابن حنبل کی مسند اور ترمذی والی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب دعا کرو مانگو تو اللہ سے دعا کیا کرو، غیر اللہ سے دعا کرنا یہ منع ہے. اور جس طریقے پہ ہمارے ملکوں میں لوگ اور خصوصاً عورتیں مختلف قبروں اور خانقاہوں اور درگاہوں اور درباروں اور بعض دوسرے مقامات پر جا کر دعائیں کرتی ہیں یا چادریں چڑھاتی ہیں یا نظر و نیاز اور منت وغیرہ دی اور دلائی جاتی ہے، یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے. اول اور پہلی بات تو یہ کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا ہے ہی ناجائز، اور وہ عورتیں جو کثرت سے قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے. صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، جو کثرت سے قبرستان جانے والی عورتیں ہیں، کثرت سے قبرستان جانے والی عورتیں ان پہ اللہ نے لعنت بھیجی. تو وہ عورتیں جو کثرت سے قبرستان جاتی ہیں وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ملعون ہے، اور ملعون وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، دھتکارا ہوا. الا یہ کہ اگر کسی عورت کا کوئی قریبی رشتہ دار قبرستان میں دفن ہے، جیسے شوہر، بیٹا، بھائی یا والد یا والدہ وغیرہ، تو اس کی قبر پہ اس کی مغفرت کی دعا کے لیے کبھی کبھار جانا جائز ہے. کثرت سے جانا، مستقل ہر ہفتے جانا، ہمیشہ جانا اور خوشبو لگا کے جانا، بن سنور کے جانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس قسم کے سفر پہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے. جب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی قبر پہ کثرت سے جانا حرام ہے تو پھر کسی غیر کی قبر پہ جانا کیسے جائز ہے؟ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو کسی خانقاہ یا دربار یا درگاہ یا جس کو لوگ مزار کہتے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ لفظ مزار غلط ہے، اس کا استعمال غلط ہے. شریعت میں مزار کسی بھی جگہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. مزار کا معنی ہے وہ جگہ جس کی زیارت کی جاتی ہے ثواب کی نیت سے. وہ صرف مکہ ہے, مدینہ کی مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے. اس زمین پر تین جگہ ایسی ہیں جہاں کا سفر ثواب کی نیت سے جائز ہے, یعنی زیارت کی نیت سے. مسجد حرام کعبہ, مسجد نبوی مدینہ, مسجد اقصی فلسطین. ان تین جگہوں کے علاوہ اس زمین کے اوپر کسی چوتھی جگہ کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ زیارت ثواب کی نیت سے اس کا سفر اختیار کیا جائے. اور مسجدوں کی طرف ہم جو جاتے ہیں کہ اسی حدیث میں شامل ہے, تو کسی قبر یا کسی اور مقام کا سفر اس نیت سے کرنا کہ وہاں جا کے فاتحہ پڑھی جائے گی یا اس کے عرس میں شرکت ہوگی وغیرہ وغیرہ, یہ سفر ناجائز سفر ہے اور یہ حرام سفر ہے. تو ناجائز اور حرام دعاؤں میں سر فہرست تو وہ دعا ہے کہ جو غیر اللہ سے کی جاتی ہے. اسی طرح کسی قبر والے بزرگ یا کسی مردہ سے دعا کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے, بلکہ کفر ہے. ناجائز دعاؤں میں یہ دعا بھی ناجائز ہے کہ کوئی شخص کسی پریشانی, بیماری یا مصیبت کی وجہ سے اپنے آپ کو بد دعا دے. اس دعا سے بھی, اس بد دعا سے بھی منع کیا گیا ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. کسی بیماری, مصیبت, پریشانی, آزمائش کی وجہ سے تم موت کی تمنا نہ کیا کرو. اگر کچھ کہنا ہو تو یہ کہا کرو کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر کا باعث ہو, اور مجھے اس وقت موت دے دے جب میرے لیے مرنا خیر کا باعث ہو. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور یہ دعا بھی ناجائز ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی کمزوری یا اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دے, یہ غلط ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے قرآن میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر, ہماری آخرت بھی اچھی کر, اور ہمارے گناہوں کو معاف کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے چچا عباس تشریف لائے اور کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھائیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عافیت کی دعا مانگا تھا, اسأل ربک العافیہ. وہ کچھ عرصے بعد پھر تشریف لائے اور پھر یہی سوال کیا کہ مجھے کوئی دعا جو دنیا اور آخرت کے لیے اچھی ہو سکھائی. آپ نے فرمایا کہ عافیہ. تیسری مرتبہ پھر آئے تو ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو, اسأل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ, اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی عافیت, آخرت میں بھی عافیت. ناجائز دعاؤں میں یہ دعا بھی ناجائز ہے کہ کسی خسارے یا کسی پریشانی کی وجہ سے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے مال مویشیوں کے لیے, اپنی تجارت کے لیے, اپنی ملازمت وغیرہ کے لیے بد دعا کی جائے. صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے کہ لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم. نہ اپنے آپ کو بد دعا دو, نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو, اور نہ اپنے مال کو بد دعا دو. لا توافقوا من اللہ ساعة تسألوا فيها يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ہو سکتا ہے جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو وہ قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے, اور بعد میں پھر تم پریشانی کا اظہار کرو کہ کاش میں نے یہ بد دعا نہ کی ہوتی. اس لیے کسی بھی قسم کی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. ناجائز دعاؤں میں ہر وہ دعا ناجائز ہے جو کسی غلط کام کے لیے کی جاتی ہے. امام احمد بن حنبل کی مسند اور ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد موجود ہے کہ یستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم. اس وقت تک بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ صلہ رحمی کو ختم کرنے کی اور کسی گناہ کی دعا نہ کرے. یعنی اللہ سے ایسی دعا کی جائے کہ جو گناہ ہو، ناجائز ہو، غیر شرعی چیز یا غیر شرعی عمل کی دعا کی جائے، یہ غلط ہے. تو یہ ناجائز دعائیں ہیں. دعا کرتے ہوئے بعض ایسے کام ہیں کہ جو مکروہ ہیں، وہ کام نہیں کرنے چاہیے. ان میں ایک ہے سجع، یعنی دعا کرتے ہوئے غلط اور بیتکے جملے استعمال کرنا. جب تم دعا کرتے ہو اللہ سے تو اللہ احکم الحاکمین ہے، اس سے جب دعا کرو اچھے جملے، اچھے الفاظ اس کے حضور پیش کرو، اس کی بارگاہ میں پیش کرو، اور جب اس سے مانگو تو زبان کو احتیاط سے استعمال کرو. بیتکے جملے، بے وزن جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ خلاف ادب ہے. اور اسی طرح دعا میں اعتدا بھی ناجائز ہے، یعنی حد سے تجاوز کرنا، ایسی چیز کی تمنا کرنا جو تمہارے لیے مناسب نہ ہو. جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو یہ تجاوز ہے. ایسی تمنا کرنا، ایسی امید رکھنا، ایسی دعا کرنا کہ جو حد سے تجاوز جس میں ہوتا ہے، یہ غلط ہے. اور اسی طریقے پہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا جس میں یہ آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعنی ابی وانا اقول اللہم انی اسألک الجنہ ونعیمہا وبہجتہا وکذا وکذا واعوذ بک من النار واعوذ بک من النار وسلاسلها واغلالها وکذا وکذا. یہ کہتے ہیں کہ میں دعا کر رہا تھا اور دعا میں میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے جنت دے، جنت کی بہاریں دے، جنت کی نعمتیں دے، اس کی ٹھنڈک دے، اس کے باغات دے، یہ دے وہ دے. اور جب جہنم کا ذکر آیا تو میں نے کہا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، اس کی آگ سے، اس کی گرمی سے، اس کی تپش سے. فقال یا بنی، تو مجھے میرے والد نے نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیکون قوم یعتدون فی الدعاء. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے سنا، بیٹے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ کہ اے بیٹے، میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا، وہ یہ فرماتے تھے کہ بعض ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا میں تجاوز کریں گے، خوب لمبی لمبی دعائیں کریں گے. فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، تم ان میں سے مت بنو. انك ان اعطيت الجنه اعطيتها وما فيها من الخير وان اعطت من النار اعطت منها وما فيها من الشر. جب جنت تمہیں مل گئی تو جنت کی ساری بہاریں مل گئیں، اور جب جہنم سے جان چھوٹی تو ہر عذاب سے جان چھوٹی. تو اس سے معلوم ہوا کہ خوب لمبی لمبی دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے. جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ اے اللہ میرا فلاں کام کر دیں، اور جنت کی فلاں نعمت مجھے چاہیے، جنت کی حوریں چاہیے، اور ٹھنڈا پانی چاہیے، اور دودھ چاہیے، اور شہد چاہیے، اور یہ. اگر آپ نے جنت مانگی تو جنت کی ساری نعمتیں آ گئیں. اب خواہ مخواہ الفاظ لفاظی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تمہیں تو بعض اوقات لوگ الو بنانے کے لیے لفاظی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ بالکل اس کے برعکس ہے. دلوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اور جو تمنائیں ہیں، سب کا علم اللہ کو ہے یقیناً. اس لیے صاف ستھرے اور بالکل اچھے انداز میں اللہ سے دعا کیا کرو. اور دعا کرتے ہوئے یہ کام بھی ناجائز ہے کہ صرف اپنے لیے دعا کی جائے اور دوسروں کے لیے دعا نہ کی جائے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو لوگوں کی امامت کا حق نہیں پہنچتا جو صرف اپنے لیے دعا کرے. وہ امام جو صرف اپنے لیے دعا کرے، ارشاد فرمایا کہ اس کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، ارشاد فرمایا کہ صرف اپنے لیے دعا کرو، دوسروں کے لیے نہ کرو، یہ عمل ناجائز ہے. اس لیے اگر کوئی امام ایسی حرکت کرتا ہے اس کو نماز پڑھانے کا اختیار اور نماز پڑھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ امام احمد ابن حنبل کی مسند اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. ولا یؤم قوما فیخص نفسه بدعوت دونهم. اور دعا کرتے ہوئے یہ بات بھی ناجائز ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کرنا. لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل. بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے، اور بندے کی دعا قبول ہوگی اگر وہ ما لم يستعجل، جلدی نہ کرے کہ میں دعا مانگتا ہوں اور قبول نہیں ہوتی. تو یہ جلدی کرنا یہ بھی ناجائز اور مکروہ کاموں میں سے ہے. امام محمد بن نصر السمرقندی رحمہ اللہ تعالی، جن کا 373 ہجری کو انتقال ہوا، انہوں نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھا کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون، جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور ان کے بھائی ہارون نے فرعون کی ہلاکت کے لیے دعا کی، دونوں نے مل کے دعا کی، اور اس دعا کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ یونس کی آیت نمبر 89 میں کیا ہے. قال قد اجیبت دعوتکما. ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. ارشاد فرمایا امام محمد بن نصر السمرقندی رحمہ اللہ تعالی نے کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی دعا 40 سال کے بعد قبول ہوگی. تو اگر دعا قبول نہ ہو اس میں جلد بازی نہ کرو، اس لیے کہ دعا بعض اوقات اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ دعا کے قبول نہ ہونے میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ تم ایک بات کو پسند کرتے ہو سکتا ہے تمہیں اچھی لگتی ہو، لیکن اللہ جانتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تم ایک بات کو برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور دعا میں جو کام ناجائز اور مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے کسی پہ لعنت بھیجی جائے، یہ ناجائز ہے. البتہ کسی کافر، مشرک، یہودی، نصرانی اور منافق، ان پہ دعا میں لعنت بھیجنی جائز ہے. اور دعا کرتے ہوئے جن کاموں سے بچنا ضروری ہے اور جو کام ناجائز ہیں وہ یہ ہیں: کسی بیماری کو برا بھلا کہنا، کسی بیماری سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، بخار ہے، چیچک ہے یا اور کوئی بیماری ہے، تو اس بیماری کو برا کہنا یہ مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح دعا میں کسی مرے ہوئے مسلمان شخص کے لیے غلط جملے استعمال کرنا یہ بھی ناجائز ہے. اور دعا کرتے ہوئے آندھی اور طوفان وغیرہ کو برا بھلا کہنا یہ بھی ناجائز ہے، بلکہ اللہ سے اس کی عافیت طلب کی جائے اور اللہ تعالی سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ اپنے ہر قسم کے عذاب اور آزمائش سے محفوظ رکھے. وہ لوگ کے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے صحیح بخاری کی وہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے جس میں آغاز حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کے تمام آداب اور تمام شرائط وغیرہ کو سمجھے. دعا کرنے والوں میں کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جن کی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی بلکہ ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. ان میں سب سے پہلے اولیاء اللہ ہیں، صالحین متقین ابرار اولیاء اللہ جن کی دعائیں اللہ تعالی قبول کرتا ہے. صحیح بخاری کی اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، یہ اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور ان کو دیتا ہوں. یعنی یہ اگر کوئی ولی جو صحیح ولی ہو، اور اولیاء اللہ کون ہیں اس موضوع پہ ایک طویل درس اس سے قبل ہو چکا ہے جس میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتا دیا تھا کہ صحیح ولی کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی صحیح ولی ہے تو اس کی دعا یقیناً قبول کی جاتی ہے. جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں